السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن قصص الله عليكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة الانفال کا مطالعہ جاری ہے اور آج رکوعوں کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی تھی. آج نئے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 63 سے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، اہل ایمان کو قتال پر جنگ پر آمادہ کیجیے. ترغیب دلائی گئی. اب ظاہر بات ہے کہ غزوہ بدر کا بیان بھی سورۃ الانفال میں ہمارے سامنے آ چکا. مکے کی 13 برس صبر کا دورہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے بھی جنگ کی اجازت نہیں آئی تھی. مکے کی 13 برس دعوت دی جا رہی ہے، جماعت سازی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ان کو تربیت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، آئندہ کے مشکل کا مراحل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، معاشرے کے افراد تک دعوت کا کام ان پر کیا جا رہا ہے، اتمام حجت کیا جا رہا ہے. جب یہ مرحلہ مکمل ہوا اور مدینہ سے لوگ آگے اسلام قبول کر رہے تو ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت اور پھر جنگ کا حکم بھی آ گیا. یہ پس منظر ہمارے ذہن میں رہے، یہ قتال کا مرحلہ کب آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں؟ لیکن جب آیا ہے تو پھر سورۃ البقرہ میں ہم نے وہ آیات پڑھی کہ خودی بحالی کو قتال، خود قتال کرنا، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. سورہ البقرہ کی آیت 216 میں ہم نے پڑھا، پھر سورہ البقرہ کی آیت 193 کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اسی سورۃ البقرہ کی آیت 39 میں ذکر آیا اس قتال کا ایک مقصد کیا ہے. میرا پورا دین کلہ للہ، کہ دین نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو اسلام میں جنگ کی اجازت اور پھر اس کا حکم اس لیے دیا گیا کہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے. پھر ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہو اور دنیا اس کی درپے ہو جائے تو پھر مقابلے کی نہ صرف اجازت بلکہ حکم دیا گیا تاکہ اسلامی ریاست کو شہر و محفوظ رکھا جا سکے. تو ایک وہ قتال کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تاکہ عدل کا رفاق ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے. اور جب اللہ کا دین کسی خطے میں قائم ہو جائے اور ایک اسلامی حکومت برپا ہو جائے، اب اگر لوگ اس کے درپے ہوں تو پھر ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کا حکم ہمیں دیا گیا. اس تناظر میں یہ جنگ کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے رہنی چاہیے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایمان کو جنگ پر قتال پر آمادہ کیجیے. اس کے بعد اول اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی عطا کی تھی جس کو بعد میں آسان کیا گیا. تو پہلے اول میں رہنمائی دی گئی کتنے ہو تو تمہیں بہرحال مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. فرمایا ان میں یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ان میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے صابر قدمی کے ساتھ تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ تم میں سے ہوں گے 100 ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے تو وہ 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس سے کہ کفار سمجھ نہیں رکھتے. یعنی کہ 1 اور 10 کا نسبت تناسب کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر وہ دور تھا کہ جب افرادی قوت کی بھی آمنے ہوا کرتی تھی، آج افرادی قوت سے آگے بڑھ کر ہتھیاروں اور اس طرح کی چیزوں کی بھی اہمیت ہو چکی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو آسان فرمایا. الان قصص اللہ علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان سے تفصیل کا معاملہ کیا، آسانی فرما دی. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کے علم ہے کہ تم میں کچھ کمزور بھی ہوں گے. فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِيَتُ الْقَوَابِرَةِ يَغْلِبُوا مِئَتَئِ، تک اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اللہ مع الصابرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک اور دو کی نسبت یا ریشو بیان کر دیا گیا۔ علماء نے ایک بات یہ لکھی، کئی باتیں لکھی، ایک بات اس میں لکھی گئی کہ اگر اتنی تعداد ہے تو پھر پیچھے ہٹنا پکان جائز نہیں ہے، اور اگر اتنی تعداد ہے، یہ وسائل تمہارے پاس ہے اور موقع ہے، تو پھر جمع ہو جانی چاہیے، وہ فرض اس درجے کا ہو جائے گا کہ اس سے فرار ممکن نہیں ہو سکتا، باقی جتنے احکامات و تفاصیل و مطالعہ سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئے نمبر 67 میں ایک بات کو توجہ دلائی گئی اور 68 میں بھی، وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں آپ کے علم کے 70 مشرک کو مارے گئے تھے اور 70 کے قریب قید کر لیے گئے تھے، کہ جن کو قید کر لیا گیا ان کے حوالے سے ایک مسئلہ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی کہ خود ان کی کمر توڑ دی جائے، اس کے بعد تو قید کا معاملہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، رحمت للعالمین کا تقاضا، کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ بدبختیہ کو جو ہے وہ قید کر لیا جائے، اللہ کا منشا یہ تھا کہ خوب ان کی قبر توڑ دی جائے، جس کی طرف ایک اشارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی آیات میں ملتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جو یہ سورۃ مبارکہ سب سے بڑی کی، یہ سورۃ البقرہ ہی کے ساتھ نازل ہوئی، اور سورۃ البقرہ میں جہاں قتال کی تفصیلات بیان ہوئی اسی کے مطابق اہم ہدایات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا کی ہیں۔ اس کی آیت نمبر 4 کا حاصل ایک رائے کے مطابق یہ ہے کہ بھرپور طور پر ان کی قبر توڑ دی جاتی، معاملہ صرف بدر کے مارکے کا نہیں تھا، معاملہ مشرکین کی قبر کو توڑ دینے کا معاملہ تھا، جب تک یہ خوب قبر نہ توڑ دی جاتی تب تک قید نہ کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت، آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ بس ایمان کا ختم ہو گیا اس کے بعد قید کر سکتے ہو، تو یہ استفادہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر توجہ فرما دی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسر فی الارض، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاعر شان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی آ جائے جب تک یہ زمین میں خوب خوریزی نہ ہو جائے، اب یہ جملہ عجیب لگا ہوگا، اب یہ خوب خوریزی کن کے متعلق ہو رہی، جو انسانوں کے غلام بنا کر بیٹھے اللہ کے گھر میں 3-7 بزرگوں کی پوجا پاٹ، پوجا پاٹ جو ہے وہ ان کی زیر سرپرستی ہو رہی، لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، یہ جن حرکتوں کہ یہ ائمہ تھے، یہ بڑے بڑے سردارہ قریش، اور جن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے ان کی عوام مسلمانوں کے مقابلے پر آ گئی، جیسے کہ قرآن میں اور مقامات پر اشارہ بھی ہے، تو یہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی گردنیں اڑانا ان کے ہاتھ، جیسے کہتے ہیں لاگو یہ بھوت، اگر باتوں سے نہ مانے تو پھر اقدام کرنا پڑتا ہے، یہ ایسے لوگوں کے متعلق، ورنہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے، یہ باتیں قرآن نے بیان کروائی سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں، کہ جسے ایک معصوم کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جسے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس توازن کے ساتھ اس متعلقہ آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مجموعی بات ہمارے سامنے آنی چاہیے، نہ پوری دی گئی ہے لیکن اس کانٹیکسٹ میں ہے، کس پس منظر میں ہے، کہ جنہوں نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے مسلمان ہو کر، اللہ کے ذریعے عبادت سے روکا جا رہا ہے، بندوں پر اللہ کے قانون کے بجائے اپنے قانون کو جنہوں نے جاری کر رکھا ہے، بندوں کو غلام بنا کر جانوروں سے بدتر سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رکھا ہے، ایسوں کے ہاتھ توڑنا، ایسوں کی گردنیں اڑانا ضروری ہے تاکہ زمین پر عدل کا نفاذ قائم ہو۔ اس پس منظر میں بات کہی گئی کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاعر شان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہو جب تک کہ خوب جو ہے وہ پورے ہی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ تری گن آواز دنیا، اب مجموعی ایک سوال ہے، کیا تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، کئی کسی گوشے میں یہ بات نہ آ جائے کہ قید کریں گے تو فدیہ ملے گا، فدیہ تو پیسہ ملے گا، یہ قطعاً کوئی تصور کسی کے سامنے نہ آئے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، تو آخرت اہل ایمان کے پیش نظر رہنی چاہیے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ فرمائی کہ وہ بات اگر پہلے نہ آ چکی ہوتی، ایک رائے ہے کہ پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 کی طرف اشارہ ہے، جس نے اپنی شفقت اور رحمت کے پیش نظر اللہ کے رسول نے فائدہ اٹھایا اور قید کرنے کی اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات پہلے نہ ہوتی تو بڑا سخت معاملہ ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے اس آیت کے نزول پر بڑا سخت معاملہ ہو جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے کہ یہ تنبیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں گویا عطا فرمائی. آگے فرمایا آیت نمبر 69 میں فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, اس میں دکھاؤ جو تم غنیمت میں سے حلال اور پاک پاؤ تم کھا سکتے ہو. اس امت پر جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت رحمتیں اور آسانیاں فرمائی وہاں ایک آسان رحمت یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے. اس امت کے لیے مال غنیمت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال فرما دیا. یہ بھی اللہ کی بہت ساری رحمتیں اور نعمتیں جو اس آخری امت کو عطا کی گئی ان میں سے بہت بڑی نعمت ہے. کہا جا رہا ہے کہ مال غنیمت سے جو حلال اور پاک کھا سکتے ہو اور فتق اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور رحیم شیخ اللہ بہت رکھنے والا مشکل اس کا رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد میرا سوال کا آخری رکوع ہے آیت نمبر 70 سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ جو قید کر لیے گئے کچھ لوگ 70 کے قریب جن کی تعداد بیان کی گئی ہے ان میں حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, بعد میں ایمان لائیں گے. ایسے لوگوں کے متعلق کہ جن میں آئندہ کو خیر پیدا ہونے کا امکان تھا اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کروا رہے ہیں. فرمایا آیت نمبر 70 میں یا ایها النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لمن فی ایدیک من الاسرى, فرما دیجیے ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں علم اللہ کی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تمہارے دلوں کو بھلائی پائے گا یوتکم خیرا مما اخذ منکم تو اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا جو تم سے لے لیا گیا, یغفر لکم اور اللہ تمہیں بخش دے گا, اللہ غفور رحیم اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. آج تو فدیہ دے کے جان چڑھا رہے ہو لیکن کل توحید کی دعوت قبول کر لو اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ تو جو اب تمہیں ملے گا وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا جو آج تم فدیہ کے طور پر ادائیگی کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آیت نمبر 71 میں بتایا گیا اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کچھ خیانت ارادہ کریں گے آپ کے ساتھ تو اس سے پہلے انہیں اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی, جس نے اللہ کے بات نہیں مانی اب رسول کی بات کیا مانے گا. اور بات ایک ہی ہے رسول کی بات کا انکار اللہ ہی کی بات کا انکار ہے. تو اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ ہی کی بات نہیں مان رہے, آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تو اللہ ہی کے ساتھ خیانت کر رہے, فہم کر رہے ہوں تو اللہ نے انہیں آپ کے قبضے میں دے دیا. یہ برسہ برس تک شرک دیدار جو ہے وہ دلدارہ رہے اور توحید کی راہ میں توحید کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے. آج اللہ نے ان کو آپ کے ہاتھ میں ڈال دیا تو اگر کل آج میری بجنے فدیہ دے کر اور کچھ اور خیانت کرنے کا معاملہ کیا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرما سکتا ہے. اللہ علیہ الحکیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود رکھنے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد بڑی اہم وقین کی آیات آ رہی ہے اعمال کے اعتبار سے دین کے جو تقاضے ہم سے ہیں عمل کے اعتبار سے ان کا بیان ہے. آیت نمبر 72 میں فرمایا ان الذین آمنوا وهاجروا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تین باتیں ایمان ہجرت اور جہاد. ہم نے ہجرت کو بہت ہی محفوظ تصور سمجھ رکھا ہے یا تو وہ ہوئی تھی 1400 برس پہلے یا 1400 برس پہلے ہجرت مدینہ یا ٹھیک ہے جی ہمارے آبا و اجداد میں پاکستان کے قیام کے موقع پر ہجرت تھی. یہ باتیں تو دونوں درست ہیں لیکن یہی ہجرت کا کوئی تصور نہیں. ہجرت روزانہ ہے ہر وقت ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سنن نسائی کی روایت ہے ہجرت افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ہجرت کیا ہے؟ فرمایا انت ہجر ما کرہ ربک, ہر اس بات سے علیحدہ ہو جاؤ چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. ایک خطہ آدمی کیوں چھوڑتا ہے ہجرت کے موقع پر جو خطے میں زمین میں ملک میں علاقے میں اللہ کی بندگی ممکن نہیں کہ ایسا ماحول اللہ کو پسند نہیں چھوڑ دو اور ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی بندگی کرنا ممکن ہو. چاہے وہ حفصہ کی ہجرت ہوئی یا پھر ہجرت مدینہ کا معاملہ ہے یہی چھوڑ دینے کا تصور ہجرت ہے. اور اب تک ہجرت کیا ہے؟ ہر وہ بات چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے, اللہ کو اس کے دین کے احکامات کا ٹوٹنا پسند نہیں ہے تو اس کے دین کے احکامات کو پامال نہ کرنا.
اللہ کو ہمارے حرام پسند نہیں، اللہ کو نماز کا کردہ پسند نہیں، اللہ کو بے بدگی پسند نہیں، اللہ کو بے گرمی پسند نہیں، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں، اللہ کو وعدہ خلافی پسند نہیں، اللہ کو خیال پسند نہیں، تو چھوڑ دیجیے وہ، یہ اول غلط ہے. اور اگر ہم ان روز مرہ کے معاملات میں یہ ہجرت کرنے کی کوشش نہیں کرے تو کل اگر اللہ کے دین کے بارے سروار کو اپنی زمین کو چھوڑنے کا اگر کبھی موقع آیا تو کیا ہم چھوڑ سکیں؟ تو اگر روز مرہ کے معاملات میں ہجرت نہیں ہوگی تو اتنا بڑا ہجرت کر سکتے، اگر کبھی وہ موقع آیا تو کیسے کریں؟ تو ہجرت روزانہ ہے، گناہ کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو چھوڑنا، یہ ہجرت ہے. یہ افضل ہجرت جو روزانہ مطلوب بھی ہے اور ممکن بھی، اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر جہاد بارہا بار ہو چکی، لیکن کیا کیجیے کہ میڈیا کا کردار بھی ہے اور کچھ ہم مسلمانوں کا علم کم ہونا وہ اس کی وجوہات میں شامل، کوئی غیروں کا پروپیگنڈا ہونا وہ اس میں شامل، کچھ اپنے ہی اندر سے آستین کے ساتھ ان کی ریشہ دواریاں اور ان کے فتنہ پروری کے اقدامات، نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد کا تصوری ہمارے نکاح سے دور ہو گیا اور اس کو پکڑ لیا گیا جہاں وہ جنگ تک محدود ہے. ایسا تو نہیں، جہاد تو مکی زندگی میں بھی ہو رہا تھا. قرآن کے اندر مکی صورت میں بیان ہے، قرآن نے کہا صورت القرآن آیت نمبر 52 میں جہاں بھی جہاد ہے ذریعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاد کیجیے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے. اب مکی طور پہ قرآن سے جہاد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں چلی، وہاں آئی کی درستگی، کردار کی درستگی، دنوں کی دنیا کو بدلنا، اللہ تعالیٰ کا تارے بنانا، آخرت کا تارے بنانا، برائی جو پھیلا رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، دین پر اعتراض کر رہے ہیں ان کو جواب دینے کی کوشش کرنا، یہ سارا کوشش ہی ہے نا، یہ سارا معاملہ جس کا جوہر ہی ہے نا، یہ جس کا جوہر سے بس بنا جہاد. ہم جانتے ہیں تو جہاد کو دیکھا ہے، آپ کے سامنے حرام کی دعوت موجود ہے، آپ روک کے اپنے آپ کو ہلا کر اتفاق کرتے جا رہے ہیں ہمارے حرام سے بچنے کا جہاد. فجر کی نماز کو پیچھے جا رہے ہیں، اب نیند ہے، پر آسانی ہے، شیطان ہے، نقص ہے، سب اٹھارے ہو جاؤ. آپ نے اور میں نے ان شاء اللہ کوشش کرنے کی نہیں، مجھے کھڑا ہونا ہے، جہاد ہے، کوشش ہے کے لیے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، نفس کی بات پر شیطان کی وسوسوں پر عمل نہ ہو، اللہ کے حکم پر عمل ہو کہ اب صلاح کو کہیں میرا نہ ہو، نماز دین سے بہتر ہے، اللہ کو پر آؤ، اللہ سب سے بڑا. کیوں یہ مسجد ایران ہوتی ہے فجر کی نماز ہے بھائی؟ جب یہ اللہ کے لیے بہت آ کر مغرب اور عشاء کی ادا کر رہے ہیں، فجر کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا کیا؟ یہ بھی تو جہاد ہے. آپ اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں کہ آج کے اس میڈیا اور اس برے ماحول کے اثرات کی اولاد کو بتا رہے ہیں، کیسے اس کی پرورش کروں، کیسے اس کی تربیت کروں، کیسے دین کی طرف لے کر آؤں، کیسے قرآن سے اس کو جوڑوں. فکر کر رہے، کوشش کر رہے، محنت کر رہے. جہاد ہو ایک بار جواب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مس کرنے کا تصور، یہ آزادانہ اعتماد لڑکے لڑکیوں کو صحیح نہیں. اب اس کے لیے ڈیمٹیشن اسکول کے اندر، کالج کے اندر، ادھر ادھر، اب وہ بچہ ہے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو جہاد ہے بھائی. معاشرہ برائی کی دعوت دے رہا ہے، بے پردگی کی دعوت دے رہا ہے، گہرائی کی دعوت دے رہا ہے، حرام کی دعوت دے رہا ہے، نافرمانیوں کی دعوت دے رہا ہے. وہ کسی کوشش کر رہا ہے معاشرہ، ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، خیر کی طرف دعوت دینی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اللہ کی اطاعت کی دعوت دینی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی دعوت دینی ہے. یہ ہماری کوشش ہوگی سر، یہ جہاد. اور ہاں، جب یہی جہاد آگے بڑھے گا، اجتماعی کے ساتھ ہوگا، تو زمین پر جو برائی اس سے ختم کرنے کے لیے بعض اقاروں کا ظالمانہ نظام، یاد کی جمہوری حکومت ہوگا ظالمانہ نظام، یاد کے جواب اور نمرودوں کا ظالمانہ نظام، یہ تو سب سے بڑا ہوں، یہ سب سے بڑی بڑائی. اس کو بھی مٹانے کی جدت جو ہم پر لازم ہے کہ نہیں؟ یہ جہاد ہے. اور اس جہاد میں جو ٹکراؤ ہے نظام کے ساتھ، پھر وہ بڑی صورت آ سکتی ہے کہ تلوار کا کوشش ہو یا جو کچھ بھی ہے، ممکن ہے اس کی صورت میں پیش آئے. نظام کبھی ٹکراؤ کے بغیر بچا نہیں کرتے، نہ رشید انقلاب اس کے بغیر آیا، نہ فرنٹ ریولیوشن اس کے بغیر آیا، نہ ایران میں انقلاب اس کے بغیر آیا. یہ تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے انقلابات ہیں. سب سے بڑے انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جانے دیے بغیر تو نہیں ہے. پھر یہ جہاز اس جگہ پر پہنچے گا تو ٹکراؤ بھی ہے اور ٹکراؤ میں جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے. اب یہ جہاز بدل جائے گا جس میں قتال کے اندر جس کو جلدا جائے گا. یہ رجیتر کا تصور ہے. اور بھائی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس بات کا, معاف کیجیے گا مجھے, یہ لفاظی نہیں ہے کہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے جناب, بڑے سے بات آ رہی, لفاظی کا مسئلہ نہیں, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم بھول گئے ایک حدیث پاک باتوں کی, ہم سب یاد ہے الحمد للہ, ستون کی مسجد میں ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں, یاد آ گیا نہیں. اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے, گواہی توحید و رسالت کی, نماز زکات روزہ حج, یہ بخاری مسلم کی روایت. اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے, لیکن بنیاد ہے نا پورے اسلام کو نہیں. میں آپ ستون کھڑے کر دیے, نیچے سلند بال دی, فاؤنڈیشن بنا دی, اصلا کریں گے, روڈ بنائیں گے نا, تب اسلام کی عبادت مکمل ہوگی. تو یہ تو ہے بنیاد, لیکن پانچ بنیاد, ایک حدیث میں پانچ باتوں کا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں. کوئی آدمی مسجد احمد میں ہے, جامع ترمذی میں ہے, دیگر احادیث کی کتب میں بھی ہے. اتنی عام حکم بھی ہم سے, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. ایک روایت میں ہے اللہ امر علی بھی, اللہ ان باتوں کا مجھے حکم دیا ہے. سمجھ لیں پہلی حدیث پانچ باتوں والی, وہ ایک خبر ہے اور بہت اہم خبر ہے. اسلام کی دنیا پانچ باتوں پر, یہ ایک دو تین چار پانچ بہت اہم خبر ہے. لیکن جو میں حدیث مبارکہ آپ کے سب سے پیش کر رہا ہوں, اس میں حکم اتنے پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. اللہ کو ہمارا نہیں بھیجنا, اللہ نے مجھے باتوں کا حکم دیا. بے جماعتی جماعتی زندگی تیار کر, اکیلے اکیلے جینے کا تصور اسلامی تصور نہیں, اجتماعی تیار کر, وقت رہی اور سنو وقت اور وکاس کر, سنو وکاس کرو اس کی سب سے اوپر جو خلیفہ ہونا چاہیے تھا ہمارا. آج ساٹھ ملکوں کی لکیریں کھینچ دی ہم نے, ورنہ یہ پوری امت مسلمہ ایک امت واحدہ ہے, بشر کے لیے حقیقت اس کا ایک امیر ہے نہیں. آج یہ خلیفہ ہے, خلافت کا نظام ہے نہیں. سب کیا ہوگا بھائی, اب جو جو مسلمان جہاں کہیں ہیں وہ اکیلے نہ بیٹھے رہے, وہ جڑے جماعت کی زندگی اختیار کرے, وہ امیر ان کا ہونا چاہیے. وسطی اور سننا وقت آتی اور اس کی اجازت کرنا, کرو گے کیا پر ہجرت پر جہاد کی سبیل اللہ, اور اللہ کے نام ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہوں اور اللہ کے نام جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں. بھائی ذرا بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث پہلی مرتبہ سنی, ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں, میں کچھ جائزہ لینا چاہتا ہوں. ذرا آپ نے بڑھا لیا کتنے لوگوں نے پہلی دفعہ سنی. کچھ معاملات ہمارے دین کے وہ ہیں الحمدللہ, اب علماء کے طبقے سے بھی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کوئی میری نئی بات نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو علماء سے سیکھا ہے میں سیکھا ہوں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. شکر اللہ کا کہ اب وہ باتیں آنا شروع ہوئی ہیں, تبھی تو یہ ممبر رسول کو تیار ہو رہے, ہمارے پاس اتنا بہت صحیح ہے. لیکن بہت کمی ہے اس بات کی کہ دین میں کس شے کا مقام کہاں ہے. ہم سب تیار ہے اپنی مقرر نماز قائم کرو, ہے نا بھائی, لیکن ہم سب کو یہ معاف کیجیے گا, اکثر کو یاد نہیں کہ عقیم الدین کا حکم بھی اللہ کا ہے. عقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, عقیم الدین کیا ترجمہ ہوگا, یہ بھی قرآن میں سورہ شورا کی آیت ہے, یہ بھول گئے. یہ ہے ہمارا اس وقت کا مسئلہ کہ دین کے صحیح تر بنیادی تصورات اور دین کا ایک رفیتر اور جامع اقوام کی حیثیت تصور اور اس کے تحت ہماری ذمہ داریاں یاد بھول گئے. لکھا علماء اور غلیظ غلیظ اس وقت امت کا ہے اللہ کی زمین پر خلافت کے نظام کو قائم کرنا, اور غلیظ غلیظ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سبھی علماء کی کتابیں جاتا ہوں, حوالے میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں, بہت عمدہ کتاب سے بھی جاوید رشید کے علماء نے اس کو مرتب کیا, اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داری. دیکھ لو اس کے علماء فرض ہے, خلافت کے نظام کا قیام فرض ہے امت کے ذمہ پر, صرف علماء کا نہیں, صرف مشائخ کا نہیں, صرف مفتیان کرام کا نہیں, ساری امت پر فرض ہے کہ اللہ کے نظام کو خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جدت ہو. یہ جہاد وہاں تک لے کے جائے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, اللہ کے نام مجاہد کون ہے؟ کوئی لگتا ہے بہادر کے لیے، کوئی لگتا ہے لگتا ہے مال کے لیے، کوئی لگتا ہے کسی اور کام کے لیے، مجاہد بھی سبیل اللہ پہلے اللہ کے راہ میں جواب دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، آپ کو فرمایا کہ جو اس لیے محنت کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، جس کو روز کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور جنگ بھی کر رہا ہوگا، لتكون كلمة الله هي العليا، کہ اللہ کا کلمہ سے بلند ہو جائے، اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، وہ اللہ کے راہ میں مجاہد ہے۔ اتنی مزاج ہے، لیکن ہماری دین سے دوری یا بدقسمتی سے ہماری اپنی لاپرواہی بھی، کہ دین میں کس شے کا مقام کہاں ہے، کون سی اوپر ہے، کون سی نیچے ہے، یعنی کیا زیادہ اہم ہے، کون سی بات نسبتاً کم اہم ہے، یہ ہم دین کے معاملات کا آج پوری ہے۔ اللہ نے سمجھتے فرمایا کہ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا مدد کی، یہ انصار مدینہ کی خوبصورت باتیں بیان ہو رہی ہیں، ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدد کرنے والے انصار۔ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے چہرے دوست، ولی دلی دوست کہلایا، اور یہ ولایت مسلمان کی طرف کیسے ہوگی، مسلمان کافر سے نہیں ہو، اسے شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ولایت والی قلبی لگاؤ والی دوستی، دلی گہری دوستی مسلمان کی طرف مسلمان کے ساتھ ہوگی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے گہرے رفیق ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان کو لے آئے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو آپ کا ان کی رفاقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی دوستی سے کوئی تعلق نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ ایسی ایک بات کچھ عرصے پہلے پورے حصہ میں آئی، کی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بات بیان کیا ہو رہی ہے، بات یہ بیان ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو مدینہ کے ارد گرد کے قبائلی آباد تھے، ان تک دعوت حق پہنچ چکی تھی، انہوں نے قبول بھی کر لی تھی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کہاں گئے، مدینہ طیبہ، اور مسلمانوں کی دماغ وہاں مضبوط ہو رہی ہے، تب یہ سارے جو مدینہ طیبہ سے باہر آباد ہے سب کہاں گئے، مدینہ طیبہ۔ ورنہ ہم تو فوراً کہیں گے ہجرت ہو گئی، اور کس کے متعلق بات ہو رہی تھی، وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے ارد گرد کے قبائل آباد، اگر وہ ہجرت کر کے ادھر تمہارے پاس نہیں آتے تو ان کا تمہارے ساتھ کی بات ہے، دوستی کا تعلق نہیں ہے، اس لیے اس وقت فرق کیا ہے، ہجرت کر کے آؤ، اس جماعت کو مضبوط کرو، تاکہ ایک ہفتے زمین میں اللہ کا دین قائم ہو اور اس کی برکات آگے تک پہنچنے شروع ہو، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آگے دنیا کے سلطنت مسلمانوں کے پاس تھے، الحمدللہ۔ تو کہا جائے کہ ابھی ہجرت نہیں کر رہے، یہ جو ارد گرد کے قبائل مدینہ منورہ سے باہر، تو فرمایا کہ ان کا تم سے کوئی دوستی کا تعلق نہیں، جب تک کہ ہجرت کر کے ثبوت نہ پیش کرے اپنے ایمان والے ہونے کا۔ ہاں وہ انسان سوروں کو دین، اگر ان سے دین کے بارے میں مدد مانگے، فاہری کو نف، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، بھارت ہے تو کلمہ کو مسلمان، اگر کبھی مدد کی ضرورت پیش آ جائے اور تم سے مدد کا تقاضا مطالبہ کرے، تو تم پر ان کی مدد کرنا بار بار لازم ہے کہ تمہارے کلمہ وہ بھائی ہیں۔ ہاں مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے تمہارے درمیان کو معاہدہ ہو، اب یہ نہیں کہ یہ وہ آباد ہے کہیں اور کسی علاقے میں، اور یہ چاہتے کہ ہماری مدد کرو، اور اس علاقے میں جو حکومت کے نظام ہے ان سے ہمارا تعلق ابھی قائم ہے، سفارتی سطح پر آج کی سطح میں کہیں گے، تو پھر ان کے خلاف اقدام نہیں ہوگا، کیوں اس علاقے کے لوگوں کے خلاف اقدام نہیں ہوگا، کیوں معاہدہ موجود ہے۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی نا آئے تو میں، اور پھر آگے آئے تو میرا پکڑے بات تک، یہ احترام معاہدہ بہت ہی اہم بات ہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ آج ہمارے پاکستان کی حکومتوں نے، ابھی والی پچھلی والی بھی، ایسے ایسے معاہدات کر رکھے ہیں جو عین قرآن و سنت کے خلاف، نتیجہ یہ کہ ہم کیا کسی مسلمانوں کی مدد کرنے جائیں گے، پہلے کہتے تم نے خود سے لائن کھینچ رکھی ہے، ہم سے معاہدے کر رکھے ہیں، چاہے کہ تم ہمارے خلاف ایکشن لو گے، کام کرو گے، یہ وہ گڑبڑ ہے جو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کا نظام سے معاہدہ کر رکھے تو معاہدے کے پاس جانے ضروری ہے، بات پہلے بھی آ چکی ہے، یہاں بھی کہا گیا مدد تو کرنی ہے، لیکن اگر یہ مدد کے پکارنے والے جو مسلمان کسی ایسے علاقے یا قوم میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اب تم
مسلمانوں کی مدد کو نہیں جاؤ گے، یا تو کیا کرو معاہدے کو ختم کرو اور پھر جو ہے جل آمد جو ہے بدل آمد جو بھی ہے آنکھوں میں ڈال کر مقابلہ کرو، لیکن معاہدے بھی ہو، سفارتی تعلقات بھی ہو اور اندر باہر سے اقدامات کرنے کی کوشش کرو. یہ رویہ قرآن کی آیات کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا. فرمایا کہ اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ پہلو کو تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب اسے دیکھنے والا ہے. آج 73 میں ایک اور قیمتی بات، اسی دوستی کے ضمن میں والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست. مسلمان کی دوستی مسلمان کے ساتھ، کافر کی دوستی کافر کے ساتھ ہو سکتی، لیکن اللہ تفعلوا فتكن فتنة في الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد مچ جائے گا. کیسا نہیں کرو؟ تمہارا معیار یہ ہو کہ دلی رفاقت والی دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ، کافر کے ساتھ نہ ہو. اگر تم نے یہ اعتبار کیے تو فتكن فتنة في الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا تو فساد قریب اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. آج جو بھی رویے ہیں اوپر والوں کے بھی نیچے والوں کے، اوپر والوں کو اپنی خوشی مضبوط کرنے کے لیے جن سے معاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور نیچے والوں کو جن کی تہذیب پسند ہے وہ ہمیں معلوم ہے، گفتگو ہے رسول بھی نہ جانے کیا کچھ. سب کے لیے کن کے ساتھ ہمارے کل کے لگاؤ؟ اگر تو مسلمان مسلمان کو چھوڑ کر گفتگو کے ساتھ کل کے لگاؤ گہری دوستی والا رویہ اختیار کر رہے ہیں، کرنا ہے کہ اللہ کے قابل قبول ہے اور اس زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ 57,000 فلائٹیں یا پرواز اسی ملک سے ہوئی نا، پاکستان سے ہوئی نا، کس کے لیے؟ مسلمانوں نے افغانستان کو برباد کر لیا. اور پھر وہ امریکی بدبخت کہیں گے کہ یہ مسلمان تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بیچ ڈالے گا ڈالر کے، وہ بھی تماشے مارتے ہیں. یہ بھیانک نتیجے نکل رہے ہیں. 15,000 افراد آباد ہو جائے، 10,000 لوگ ہلاک ہو جائے، کچھ کو کوئی بول رہا ہے؟ اتنا بڑا فساد کب بڑھتا ہوا جب اس رویے کو ہم نے چھوڑا کہ مسلمان کی دوستی مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کافر کے ساتھ نہیں ہے. اور اللہ بھی کہہ رہے کہ اس معاملے کو، اس رویے کو اس معیار سے تیار نہیں کرو گے تو زمین میں فساد بڑھتا ہوگا اور بہت بڑا فتنہ بڑھتا ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 74 ہے والذین آمنوا، پیچھے تر آیات میں اس پورے مبارکہ میں والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں اور جہاد کی اللہ کے راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ٹھکانہ لیا اور مدد کی یعنی انصار مدینہ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے اور پکے مؤمن ہیں، لهم مغفرة ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہوگی. یہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے حقیقی ایمان والے. یہ دلچسپ بات یہ ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخر سے پہلے والی، اور اسی سورہ مبارکہ کی شروع سے دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی. شروع میں کیا آیا تھا؟ باطن کی کیفیت. حقیقی ایمان والا ہوگا اندر کیفیت کیا ہوگی وہ آپ کی محسوس کریں گے، میں شاید اپنے محسوس کر سکوں، اور سب سے بڑھ کر جاننے والی ذات اللہ، لیکن بتائے کیا ہوگی؟ یہ اضاف وغیرہ ہو وزیر قلوب ہوں، اللہ کا ذکر ہو دل کہاں اٹھتے ہیں، اضاف الیت علیہم آیات ہو زادہم ایمانا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو انہیں کہنے لینا چاہیے اللہ کی یاد سے کبھی ہمارے دل میں بھی کوئی کیفیت بدلتی ہے، کبھی ہماری آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں، کبھی ہمارے وضو پہ جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، کبھی اللہ کی آیات کو سن کر کسی درجے میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر ہاں تو بہت مبارک. یہ حقیقی ایمان کی باطنی کیفیت کی علامت، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ اپنے زبان میں رکھے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں اندر اندر. جو ہوا باطن کا معاملہ، ظاہر میں کیا ہے؟ وہاں پر اذکار کے شروع میں کہا نماز کا قیام، زکات کی ادائیگی اور اللہ کا سبق، اور یہاں حقیقی ایمان والوں کی ظاہری صفات کو کیسے بیان کیا؟ اللہ کی راہ میں ہجرت، گناہوں کو چھوڑنے والی بھی اور وقت آئے تو گھر بار کو چھوڑنے والی، اللہ کی راہ میں جہاد، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، برائیوں کے خلاف، برے بدنواد کے خلاف، اور وقت آئے تو باطل نظام سے ٹکرانے کے لیے بھی جہاد، جس میں قتال کا مرحلہ بھی آتا ہے. اور ایمان رشتہ کیسا؟ جیسے انصار اور مہاجرین، کوئی رشتے نہیں تھے، بڑا نسل کی بنیاد پر نہیں تھے، زبان و علاقے کی بنیاد پر نہیں تھے، یہ تقسیم ہم نے آپ کے آپ کو باقی کر رکھی،
وہ اس کا ایمان کا رشتہ تھا. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ رشتہ ہے جس کا مطلب ایمان موجود. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اگر نہیں ہے تو ہمیں کٹورنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان باقاعدہ لگتے ہیں کہ نہیں. یہ کردار ظاہر میں ہجرت ہے, جہاد ہے, ایمان کی بنیاد پر مضبوط رشتہ ہے. اللہ المؤمنون حقا, یہ فقیر مومن ہے. اللہ کی حقیق ایمان ہمیں عطا فرمائے جس کا باطنی پہلو بھی آئے سورت کے آغاز میں اور ظاہری اعمال بھی سورت مبارکہ کے آخر میں. آخری آئے تھے والذین آمنوا من بعد, اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے وہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا, اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا, فاولئک منکم, وہ تم ہی میں سے ہیں. زمینے سے مطلب کیا ہے؟ اب جب کسی طریقے میں کام ہوگا, ایمان کی محنت ہوگی, باطن میں اللہ کا خوف ہوگا, ظاہر میں ہجرت کا جہاد اور اللہ کے دین کے لیے محنت, اللہ کی اطاعت کے لیے محنت والی محنت جہاں کہیں ہوگی, یہ سب میرے چاروں سے برس پہلے کے ہوں یا کے جکل آنے والے ہوں, یہ سب آپس میں کیا ہے؟ ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہے اور یہ رشتہ مقدم ہے. ہاں کتاب اللہ, جو رحمی رشتے دار ہیں, کنشپ بلڈ ریلیشنز والے, پورے رشتے والے, یہ اللہ کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. کیا مطلب؟ والد کا انتقال ہوا ایک شخص کے, تو کیا پوری عمر اس کی والد بنے گی؟ تو مشکل بن جائے گی. تو وراثت میں اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں, انہیں حصہ ملے گا. پوری عمر آپس میں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی تو ہے, لیکن وراثت کے معاملات میں جو رہنے رشتے دار ان کا حق زیادہ. اسی طرح پوری عمر کے افراد آپس میں بھائی ہیں, اہل ایمان بھائی آپس میں, ان کے خواتین رہنے چلے ٹھیک ہے, لیکن پردے کے معاملات ہیں کہ نہیں, محرم محرم کے معاملات ہیں کہ نہیں, یہ اس کی طرف اشارہ. دینی رشتے کے لباس ہے تو بھائی بھائی ہے, لیکن جہاں اللہ کے احکامات کا معاملہ ہے, وراثت کا معاملہ ہے, اور محرم نہ محرم کے مسائل ہیں, پردہ کس سے ہے کس سے زیادہ نہیں ہے, کہاں نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, ان معاملات میں یہ رہنے رشتوں کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہم جب سورۃ الانفال کا مطالعہ مکمل ہوا, آپ علم ہے کہ باقاعدہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن حکیم کا سلسلہ مطالعہ جاری ہے. آئندہ نشست سورہ توبہ کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم عطا کروائے, اور جو تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں اللہ ان تقاضوں کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش کافی پہلے کی گئی تھی, پھر میری توجہ اس طرف نہیں ہوئی کہ آئندہ کا بتا دیے کہ سورہ توبہ کریں گے, اور معلوم بھی ہوتا ہے اگر تھوڑا کردن آ جائے کرے تو ذرا زیادہ توجہ ہو جائے گی انشاءاللہ, اور جاتے پھر پڑھ لیں تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ یاد رہ جائے گا. ہمارا اپنا ذاتی تعلق بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ برباد بھی ہوں گی, سمجھ بھی آئے گی, ہدایت بھی ملے گی. اللہ مجھے راہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ و دعوانا الحمدللہ رب العالمین.